السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ میں ایک بدترین ٹریفک حادثے میں کم از کم 59 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ ہفتے کو دیر گئے کراچی کے سپر ہائی وے کے لنک روڈ پر پیش آیا، جہاں کراچی سے شکارپور جانے والی مسافر بس مخالف سمت سے آنے والے آئل ٹینکر سے ٹکر کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ کمشنر کراچی شعیب صدیقی کے مطابق آئل ٹینکر اپنے آگے جانے والی گاڑی کو اوور ٹیک کرتے ہوئے سامنے سے آنے والی بس سے جا ٹکرایا۔ پولیس اور امدادی کارکن جائے وقوع پر پہنچے اور زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا۔ عینی شاہدوں کے مطابق بس میں گنجائش سے زیادہ افراد سوار تھے۔ 2 ماہ پہلے سندھ کے علاقے خیرپور کے قریب بھی ایک مسافر بس اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں 59 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے کارکنوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج اور سوگ کا اعلان کیا، جس کے بعد اتوار کو ملک کے اقتصادی مرکز کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں ہڑتال کی سی صورتحال دیکھنے کو آئی۔ کراچی اور حیدرآباد میں کاروباری مراکز بند رہے، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم تھی۔ ایک روز پہلے کراچی میں لیاری کے علاقے سے ایم کیو ایم کے 3 کارکنوں کی تشدد زدہ لاشیں برامد ہوئی تھیں، جبکہ اسی جماعت کے ایک کارکن کو مبینہ طور پر دوران حراست پولیس کے تشدد سے ہلاک ہو گیا۔ متحدہ نے پیر کو بھی سوگ منانے کا اعلان کیا تھا اور تمام تاجروں اور ٹرانسپورٹروں سے اپنی سرگرمیاں پیر کو بھی معطل رکھنے کو کہا، لیکن سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے مطالبات مان لیے گئے ہیں اور وزیر اعلی نے متحدہ کے کارکنوں کی ہلاکتوں کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہڑتال کو ختم کر دیا گیا ہے۔ 16 دسمبر کو طالبان کی جانب سے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد کے جاں بحق ہونے کے ایک ماہ بعد ملک بھر میں اسکول 12 جنوری سے دوبارہ کھل رہے ہیں۔ حکومت نے تمام اسکولوں کے انتظامیہ کو سیکیورٹی کے انتظامات بہتر بنانے کے لیے سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری اپنے دورہ جنوبی ایشیا کے دوران امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ کی حوصلہ افزائی کریں گے، جبکہ وہ اپنے دورہ یورپ کے دوران ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے، جس کی متوقع محور ایران کا جوہری پروگرام ہوگا۔ جان کیری اب انڈیا میں ہیں۔ پیرس میں 10 لاکھ سے زائد افراد 1 مارچ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جو دہشت گردی کے اس ہولناک واقعے کے بعد بے مثال یکجہتی اور اتحاد کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں 17 افراد گزشتہ ہفتے ہلاک ہو گئے۔ عالمی لیڈروں نے فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کے ساتھ اس مارچ میں شرکت کی، جو اس کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد اس اتحاد ریلی کے لیے اکٹھے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون، جرمن چانسلر اینگلا مرخیل، اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو، فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اور اردن کے شاہ ملکہ بھی آج کی اس ریلی میں شریک ہیں۔ 7 جنوری کو شارلی ایبڈو جریدے کے پیرس دفاتر پر ہونے والی شوٹنگ میں 12 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد ہونے والی دہشت گردی کے واقعات میں مزید ہلاکتیں ہوئیں۔ پیرس میں ریلی میں شریک امریکی اٹرنی جنرل ایرک ہولڈر نے کہا کہ صدر باراک اوباما آئندہ ماہ عالمی لیڈروں کو واشنگٹن مدعو کریں گے اور پرتشدد انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے سربراہ اجلاس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری، جو اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں، کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی کوئی بھی کارروائی آزادی کے لیے مارچ کو روک نہیں پائے گی، اور ہمارا تعلق چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، لیکن آج ہم فرانس کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لبنان کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ شمالی شہر طرابلس میں ایک کیفے میں خود کش بم حملے میں کم سے کم 9 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے۔ یہ کیفے ایک ایسی گلی میں واقع ہے جو طرابلس میں اکثریتی علوی علاقے جبل محسن کو سنی اکثریت والے علاقے باب التابانی سے الگ کرتی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب لوگ جائے وقوع پر جمع ہوئے تو ایک اور دھماکہ ہوا۔ بعض عہدیدار سمجھتے ہیں کہ یہ دھماکہ القاعدہ سے مربوط شام میں موجود عسکریت پسندوں نے کیے ہیں، جو لبنان کو غیر مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ نائجیریا میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی نائجیریا میں ایک پرہجوم مارکیٹ میں خود کش بم دھماکے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے، اور خیال ہے کہ دھماکہ کرنے والی ایک لڑکی تھی جس کی عمر قریب 10 سال تھی۔ ایئر ایشیا کے تباہ ہونے والے جہاز کے پچھلے حصے کو گزشتہ روز بحیرہ جاوا کی سطح پر لایا گیا اور فلائٹ اور ڈیٹا ریکارڈر سے مزید سگنل سنائے دیے، تاہم ٹیموں کو پچھلے حصے سے بلیک باکس ریکارڈرز نہیں مل سکے۔ ان کا حصول ضروری ہے تاکہ جہاز کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں علم ہو سکے۔ اس میں 162 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اور کروشیا میں آج اتوار کے روز رائے دہندگان ملک کے نئے صدر کا چناؤ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت کو اجازت دیجیے۔ جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے بتایا، اب آپ پروگرام سنیں گے ان دا نیوز، پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد۔
پروگرام ہندی نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے سامعین. آج ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں گے اس دہشت گردی کے واقعے پر احتجاج کرنے کے لیے جس میں فرانس میں ایک میگزین کے دفتر پر حملے میں 17 افراد ہلاک ہو چکے. پیرس میں 10 لاکھ سے زائد افراد 1 مارچ کے لیے اس پر احتجاج کرنے کے واسطے جمع ہوئے ہیں جو دہشت گردی کے اس واقعے پر احتجاج کرنے کے لیے یکجہتی اتحاد کا اظہار کرنے کے لیے ہو رہا ہے. اس میں متعدد عالمی لیڈرز بھی شریک ہیں. ہمارے ساتھ تو اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لندن سے جناب منظر قریشی صاحب جو کہ آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن ایفیئرز کے ایڈیٹر ہیں, اور واشنگٹن سے ہمارے ساتھ عارف انصار صاحب ہیں جو واشنگٹن کے پولی ٹیکٹ میں ایک سینئر ریسرچر ہیں. دہشت گردی کا یہ تنہا واقعہ نہیں ہے بلکہ لبنان میں بھی طرابلس میں ایک کیفے میں بم دھماکہ ہوا ہے جس میں 9 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ نائجیریا کی ایک پرہجوم مارکیٹ میں بھی خود کش حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں, اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ دھماکہ کرنے والی ایک 10 سال کی بچی تھی. 10 سال کی بچی, تصور کیجئے کہ دہشت گرد کس مرحلے پر پہنچ رہے ہیں اور آج دنیا کن خطرہ سے دوچار ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جو اس وقت انڈیا کے دورے پر ہیں اس سلسلے میں, یعنی فرانس میں ہونے والے اس مارچ کے سلسلے میں جو احتجاج کرنے کے لیے ہو رہا ہے, کچھ ان خیالات کا اظہار کیا ہے.
We may all come from different walks of life, but we stand together this morning with the people of France.
وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب زندگی کے مختلف شعبوں سے آئے ہوں, لیکن آج ہم ایسے میں فرانس کے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جبکہ وہ گزشتہ ہفتے کے قاتلانہ حملے کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں, اور ہم صرف غصے اور برہمی کی وجہ سے متحد ہو کر نہیں کھڑے ہیں بلکہ انتہا پسندی کے خلاف جد و جہد کے نصب العین کے ساتھ اپنی یکجہتی اور وابستگی کے لیے ہم متحد ہیں. منظر قریشی صاحب, کیا یہ جو دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر اس کا مسلسل مظاہرہ ہو رہا ہے, یعنی آج بھی 2 واقعات ہوئے ہیں اور 17 افراد کا یہ ہوا, اس سے پہلے پاکستان میں یہ واقعات ہوتے رہے, کیا یہ دہشت گردی کا افریت جو ہے قابو سے باہر ہو رہا ہے؟
جی, اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کہ آہستہ آہستہ ان کی کوئی کوآرڈینیشن جیسے بن رہی ہو, اور کوآرڈینیٹڈ, اور یا پھر یہ ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک کانسیپٹ کہلاتا ہے کاپی کیٹ کا, کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ کر کے دے کین گیٹ اوے ود اٹ, تو یہ دوسری جگہوں پہ بھی کر رہے ہیں. ایک چیز اور جو دیکھنے میں آئی ہے جو کہ بہت ہی پریشان کن ہے, وہ یہ کہ یہ ہارڈن جو ہیں فائٹرز ان کے وہ اویلیبل ہیں, اور جو کہ دیکھو بیک ٹو جن کنٹری سے آئے ہوتے ہیں, اور پھر ادھر جا کے یہ ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں, اور ان کو اتنا ایکسپرٹیز ہوتی ہے ان میں ان کے پاس کہ وہ کسی بھی کنفرنٹیشن کو ہینڈل کر سکیں. تو یہ بہت ہی حیران کن اور خطرناک بات ہے, اور واقعی یہ آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو پھیل رہی ہے, اور سمجھ میں سے قاصر ہیں کہ اس کو کس طریقے سے جلد از جلد کنٹرول میں کیا جائے, سے پہلے کہ اس سے بھی بڑی ایک مصیبت آفت بن جائے.
عارف انصار صاحب, وہ آپ کا انسٹیٹیوٹ اور آپ بھی اس سلسلے میں خاصا کام کر رہے ہیں, اور کل ہم اس سلسلے میں گراؤنڈ ٹیبل بھی کر رہے ہیں یا وائس آف امریکہ سے, اس میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. آج ہمارے سننے والوں کو اختصار کے ساتھ یہ بتائیے کہ اس دہشت گردی کو کنٹین کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں, تو وہ کیا وجہ ہے کہ کوششیں ابھی تک بھرپور کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکیں؟
جی بالکل, یہ ایک اچھا سوال آپ نے کیا, اور مشکل سوال بھی کیا, کہ اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے کہ ایک ریئلسٹکلی سوال کیا جائے کہ جو وار اگینسٹ ایکسٹریمزم ہے یا جس کے اور بھی نام ہے, اس کا سکسیس کیا چیز ریپرزینٹ کرے گی, وہ کیا چیز ہوگی جو اچیو ہو جائے گی جب ہم کہیں گے کہ یہ جنگ جیتی جا چکی ہے. اس چیز کو ہم پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ تو پھیل گئی ہے, اور ہم اس کو ایک وار آن ایکسٹریمزم 2.0 بھی کہہ سکتے ہیں جس کی اب یہ شروعات ہو رہی ہیں. کہ بہت سے فرنٹ بن گئے ہیں اور اس کے نتائج ویسٹ کی طرف کیا نکل رہے ہیں اور اس کی امپلیکیشنز کیا بن رہی ہیں. ٹھیک ہے لون ولف والے ہیں واقعات, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو مڈل ایسٹ اور وائڈر ریجن میں ہو رہا ہے اس کے اثرات مختلف طریقوں سے اب مغرب میں ظاہر ہو رہے ہیں, جو کہ یہاں کی ملٹی کلچرلزم ڈائیورسٹی اس کو امپیکٹ کر رہے ہیں بڑے سیریس طریقے سے. تو اب اس کو کس طریقے سے روکا جائے وہ تو اپنی جگہ کے پولیٹیکل سولوشن کی کتنی گنجائش ہے یا نہیں ہے, ملٹری سولوشن کہاں تک پہنچے نہیں پہنچے, آئیڈیالوجی کاؤنٹر ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن اب ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ وہاں کی لگتا ہے کہ سب کو پیچھے ہٹ کے اب بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اس یہ جنگ جو ہے وہ ایسی کیا چیز ہوگی جو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ جنگ ختم ہو گئی ہے یا جیت چکی جا چکی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو کمپلیکیٹ کر رہی ہیں, دنیا بہت انٹر کنیکٹڈ ہو گئی ہے, گلوبلائزیشن ہے, اس کی وجہ سے بہت سے آئیڈینٹی کرائسز ابھر رہے ہیں لوگوں کے لیے دنیا میں, کوئی نیشنل آئیڈینٹی امپورٹنٹ ہے یا کہ گلوبل آئیڈینٹی کے ریلیجیس یا ایتھنک آئیڈینٹی. تو یہ سب کمپلیکیشنز جو بن کے ایک عجیب قسم کے فنامنوں کو ابھار رہی ہیں جس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے.
منظر قریشی صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ دنیا بھر میں دہشت گردی کا جہاں بھی واقعہ ہوتا ہے اس بات پہ غور بھی ہونا چاہیے اور اس کی وجوہات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ ہر دہشت گردی کے پس منظر میں آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں. حالانکہ اسلام امن کا مذہب ہے, سلامتی کا مذہب ہے, اسلام نے کہیں دہشت گردی کا تشدد کا پرچار نہیں کیا بلکہ اس کو ڈسکریج کیا ہے. آخر سبب کیا ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کو اس سے وابستہ کیا جاتا ہے یا وہی اس میں ملوث نظر آتے ہیں؟
جی آپ کے کوشچن کے اندر ہی ایک طریقے سے ہم سبھی سمجھ آتا ہے کہ دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ ہائی لائٹ جو ہے وہ زیادہ کیا جا رہا ہے صرف مسلم ہی اس ایشو کو, لیکن اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ اگر سپوز کریں کہ ہم ایک کوئی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لاسٹ 10 ایئرس کے کتنے لوگ اس طریقے سے مارے گئے ہیں, ان کے نمبر دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کس چیز نے یہ لوگوں کے مرنے کا سبب کیا بنی ریزن, اس میں ان کا جو پروپورشن ہے وہ ریلیٹیولی بہت کم آتا ہے. ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ سیریا کی جنگ ہی کا لے لیں کہ اس کو باقاعدہ فیول کیا گیا, سبھی انہیں ملکوں نے کیا جو کہ اب یہ ایک بلو بیک کی جو سچویشن بن گئی ہے کہ وہی لوگ آ کے انہیں کو مصیبت بنا رہے ہیں. لیکن اگر ہم کچھ دیر پہلے دیکھیں تو ان کو باقاعدہ سپورٹ کیا جا رہا تھا سیریا کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے, انہیں کو ٹرین کر کے بھیجا گیا تھا لیبیا کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے. اب یہی لوگ کیونکہ اب مصیبت بنا رہے ہیں تو ہائی لائٹ ان کی طرف زیادہ یہ ہو رہا ہے, اور میڈیا جو ہے وہ بھی اپنا پازیٹو رول جس طریقے سے پلے کرنا چاہیے نہیں ہے. جس طرح افریقہ میں ہم چلے جائیں تو آرمی آف دا لارڈ یہ کہلاتی ہے جو کہ کافی زیادہ ظالم قسم کی, اور مشرق کی جو یا ایسٹ افریقہ جو کہلاتے تھے اس پورے ریجن کے اندر اس کا کافی ہولڈ ہے اور کافی زیادہ ظلم کرتے ہیں, لیکن ان کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. یہ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آئی ایس ایل اور اس طرح کے جو ہیں گروپس یہ نہیں کر رہے ظلم, یہ کافی زیادہ ظلم کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں ایسا ہی چل رہا ہے. اب یوکرین ہے اس کے اندر کوئی اس وقت انوالو نہیں ہے, اگر ہم ادھر دیکھتے ہیں تو لٹرلی اس جو سینیریو تھا اس میں ایک خاتون تھی جو کہ پریگننٹ تھی اور پتہ چل رہا تھا اور اس کو باقاعدہ شوٹ کر کے تو گرایا گیا, اور اس طرح کی جو گرافک قسم کے جو سینز کریٹ کیے جاتے ہیں جو کہ ہم ایک جنگ کو فیول دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے
اور ٹیررائز کرنے کے لیے,
بالکل جی ٹیررائز کرنے کے لیے بھی, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سے کیسز کے اندر سرٹن لوگ ان کو سپورٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں جب بھی وہ میڈیا کے اندر آتی بھی ہیں. اب جیسا یوکرین کے کیس ہی اگر ہم لے لیتے ہیں تو وہ اس میڈیا نے اس نیوز کو پک کیا اور پھر یوز کیا. اسی طرح اگر ہم ایران میں دیکھتے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو کہ خاتون تھی جن کو کہ کراؤڈ کے اندر گولی مار دی گئی تھی اور ان کی نظریں جو ہیں جس طریقے سے وہ ایک شخص کو دیکھ رہی ہیں, بعد میں پتا چلا وہی شخص ہے جنہوں نے گولی ماری تھی اور بلیم کر دیا گیا تھا ایران کی گورنمنٹ کو. تو یہ ایک پرسپشن زیادہ کریٹ کیا جاتا ہے ٹو گیٹ سم گولز آؤٹ آف اٹ, کہ کچھ نہ کچھ اپنا حاصل کرنے کے لیے ایک اس طرح کا میڈیا کا پرسپشن بھی کریٹ کیا جا رہا ہے. اب تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کاؤنٹر کرنی چاہیے, اسٹاپ کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو بھی کنٹریز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اسٹاپ کر دینا چاہیے, اور جو ایسے ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو ویڈ آؤٹ کرنا چاہیے, ان کو نکال کے بند ختم ہونی چاہیے, نہیں تو دنیا جو ہے بہت ہی
خطرناک جگہ ہو جائے گی
کی طرف جا رہی ہے, بالکل جس طرح چنگیز خان کے زمانے میں پہنچ رہی ہے.
عارف انصار صاحب, ایک بات یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو کنٹین کرنے کے لیے دہشت گردی کو, اس میں کہیں کوئی خامی ہے, ہول ہارٹیڈلی نہیں ہو رہی ہیں, یا یہ کہ ہول ہارٹیڈلی ہونے کے باوجود یہ کام ہو نہیں پا رہا ہے؟ عارف انصار صاحب
آ رہی ہے
جی,
آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی آ رہی ہے.
اچھا, اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن سائیکلز ہیں ڈیموکریٹک نیشنز میں, ان کے گولز ڈفرنٹ ہوتے ہیں, سائیکلز ڈفرنٹ ہوتے ہیں, چیلنجز جو ہیں یہ بڑے وسیع ہیں اور ان کی ٹائم لائن فرق ہے. تو جو ریزلٹ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بہت جلد کی جاتی ہے, تو فوکس جو ہے وہ ٹیکٹیکل لیول پہ چلی جاتی ہے اور اسٹریٹجک لیول پہ کم ہو جاتی ہے کہ اوور دا لانگ رن کیا ہو رہا ہے, اور وہ اکثر پیچھے چلی جاتی ہے بات. لیکن لانگ ٹرم میں اس کے نتائج زیادہ سیریس ہوتے جا رہے ہیں. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ سکسیس مل جائیں, جو ہم آربیٹریلی کہہ لیتے ہیں کہ چلو جس طرح آگے وڈرال ہو گیا ایک کنٹری سے, کیا گولز اچیو ہو گئے یا نہیں ہوئے ہمیں نہیں پتا. اس میں پالیٹکس بھی انوالوڈ ہے کہ لوگوں کو ایک طریقے سے پرسپشن دوسری دینی پڑتی ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ چل رہا ہے, دوسرا یہ کہ سیریسلی ایشوز کو ہینڈل کرنے میں اور پولیٹیکل اسپن دینا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایٹ اے سیریس لیول ہم کس پہنچے ہوئے ہیں اور وہ پبلکلی کتنی طور پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. تو اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جو مل جل کے آ جاتے ہیں. اوور کانفیڈنس بھی میرا خیال ہے کہ ہم آج کل مٹیریلسٹک اپروچ ہے کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ تھرو دا یوز آف پاور ہم شاید چیز کو کنٹرول کر لیں, لیکن وہ بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اتنی دیر پاس ثابت نہیں ہو. اسی لیے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ڈیفائن کریں کہ وٹ ول بی دا سکسیس کرائیٹیریا فار دس, بجائے اس کے کہ کہیں وقتی طور پہ ریئیکشن کرتے جائیں اور اس کے ایکشن ریئیکشن سائیکل میں پھنس جائیں.
یعنی ڈائگنوسس صحیح نہیں ہو رہی ہے, ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ویسے ہی.
ہاں, ڈائگنوسس کو بھی صحیح طریقے سے کیا جائے اور ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ لانگ ٹرم میں, کہ مریض آخر میں صحت مند ہو جائے بجائے اس کے کہ آج اس کا سر درد اچھا ہو گیا ہے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, منظر قریشی صاحب, آپ دونوں صاحبان کا. اور اب صاحبان چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری بھارت کے دورے پر ہیں. صدر اوباما کے بھارت کے دورے سے قبل وہاں پر وہ بہت سارے معاملات کو طے کرنے کے لیے گئے ہیں. ایک وفد بھی ان کے ہمراہ گیا ہے جو گجرات میں سرمایہ کاری سے متعلق ایک عالمی اجلاس میں شرکت کر رہا ہے. جان کیری نے بھی اس میں شرکت کی ہے اور ان کا کہنا یہ تھا,
وی شیئر پرائم منسٹر مودیز گول آف انکریزنگ آور کنٹریز اینیول ٹریڈ فائیو فولڈ ان دی ایئرز اہیڈ.
وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وزیر اعظم نریندر مودی کے اس نصب العین میں ان کے ساتھ ہیں کہ ہمارے ملکوں کے درمیان تجارت کے سالانہ حجم کو آئندہ برسوں میں 5 گنا تک بڑھایا جانا چاہیے. ہم گفتگو کریں گے ان کے دورے کی اہمیت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر پرتاپ سومنشی صاحب, ممتاز تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں اور لکھاری ہیں. سومنشی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ اس دورے کی کیا اہمیت سمجھتے ہیں اس وقت؟
دیکھیں, اس دورے کو جو آئے ہیں وہ ایک سمٹ ہے, سمٹ کا نام ہے وائبرنٹ گجرات. وائبرنٹ گجرات سمٹ 2003 سے شروع ہوئی تھی, 2003, اور اس وقت یہ پہلی بار ہے جب یہ وائبرنٹ گجرات جو ایک صوبائی سمٹ ہے لیکن یہ انٹرنیشنل ہو گئی ہے.
جی,
کیونکہ جو جنہوں نے جو جن کا یہ برین چائلڈ ہے نریندر مودی, وہ پہلے وہاں کے چیف منسٹر ہوتے تھے, اب پرائم منسٹر ہیں.
جی,
تو بھلے ہی وینو گجرات کا ہے لیکن جو چیزیں طے کی جا رہی ہیں وہ پورے دنیا کو دیکھتے ہوئے اور ہندوستان کی اور سے, اور جو سارے وعدے یا سارے اناؤنسمنٹ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں وہ کنٹری لیول پہ کی جا رہی ہیں, تو اس لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا, جیسا ابھی آیا کہ چونکہ اوباما امریکہ کے راشٹرپتی یہاں آ رہے ہیں 26 جنوری کی پریڈ پہ, اور اس کے پہلے جو یہ کہا جا رہا ہے, تو اگر آج کا پورا آپ دن اس کو سمرائز کریں تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا فائیو فولڈ اکانومی کی, تقریباً 60 بلین ڈالر سے زیادہ کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے انڈیا اور امریکہ کے بیچ میں, تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم اس کو آنے والے دنوں میں 5 گنا کر دیں گے, تو یہ 5 گنا بہت بڑی بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے ہندوستان کے لیے. آج وہاں یہ سب بھی وعدے ہوئے کہ صاحب 1,60,000 کروڑ ڈالر کا انویسٹمنٹ ہوگا, 50,000 امپلائمنٹ لوگوں کو نوکریاں دی جائیں گی. تو کل ملا کے ایک طرح سے وہ ہندوستان کو سپنے دینے کی چیز تھی, اور جان کیری کی اور سے آنا اور ان کا یہ کہنا, تو یہ جو حکومت دیش کو سپنے دینا چاہ رہی ہے, تو तो जॉन कैरी की विजिट से उस सपने को मल्टीप्लाई किया गया, जैसे उन्होंने 5 गुना बताया।
अच्छा प्रताप सोमवंशी साहब, ये बताइए कि अब से कुछ अर्से पहले, यानी चंद साल कबल तक सूरत हाल ये थी कि अमरीका और भारत के ताल्लुकात जो थे वो बहुत तो निचली सतह तक आ गए थे और खासी बदमजगी थी ताल्लुकात में, तो क्या दोनों जानिब से ये कोशिशें हो रही हैं कि उन ताल्लुकात को फिर उसी गर्मजोशी की सतह पर लाया जाए जो इस सरमहरी से पहले थी?
देखिए अभी इस वक्त जो मामला है वो दो तरह से है। पहला मामला हो अगर आप देखें तो डेवलपमेंट के हवाले से है, और दूसरा जैसे ये दोनों बातें एक साथ बोली जाती है कि हमें टेररिज्म के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा, और दूसरी बात ये बोली जाती है कि हमें इकोनॉमी के फ्रंट पे हमको बहुत काम करना होगा। दोनों बातें पैरेलल अगर आप देखें तो बराबर वजन के साथ रखी जाती हैं। उनको लगता है ये दोनों देश की जरूरतें भी हैं, सेंटिमेंट को भी कैच करती हैं, और कहीं ना कहीं टेररिज्म अगर बढ़ रहा है तो इकोनॉमी को भी नुकसान कर रहा है, चाहे जहां का हो। तो अगर आप इस बार को देखें, अभी जो ये मामला आ रहा है, तो अमेरिका भी पूरी दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहा है, और उसको ये लग रहा है कि एशिया में जिस तरह से सेकेंड ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, तो अगर इंडिया के साथ वो एक ट्रेड बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, तो बहुत सारे आसपास के जो छोटे देश हैं और जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, तो वहां उनको उनको भी फायदा होगा। और हिंदुस्तान में ये माना जाता था पहले कि यही नरेंद्र मोदी है जिनको अमेरिका ने एक तरह से बैन किया हुआ था, जो ये कहा जाता था, तो अब ये उन्हीं की ओर से कहा जा रहा है कि देखिए साहब इतना बड़ा हमको वहां से वेलकम मिल रहा है। तो कुल मिला के ये पर्सनल इमेज बिल्डिंग भी है, ये पॉलिटिकल इमेज बिल्डिंग भी है, और ये इकोनॉमी के फ्रंट पे जो तमाम सारे प्रॉमिसेस गवर्नमेंट करती आई है, तो इस तरीके से बता रही है कि ये एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, तो इस प्लेटफॉर्म को भी दोनों तीनों हवाले से इस्तेमाल किया जा रहा है।
अच्छा सोमवंशी साहब, एक ये बताइए कि जो इस वक्त साउथ एशिया में सूरत हाल है, जहां पर खासतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी की जद में है, और वहां पर ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है, तो क्या इस दौरे से उस पर भी कोई असर पड़ेगा?
मुझे लगता है ये जो अभी दौरा है, इस दौरे से कोई नहीं है। टोटल आपको मैं बताऊं कि बस चार लाइनों में अगर मैं आपको बयान करूं, ये 2003 से समिट स्टार्ट होती है
जी।
2001 में मोदी वहां के चीफ मिनिस्टर होते हैं, 2002 में गुजरात राइट्स होता है, जिस राइट्स के हवाले से वहां पे उनको अमेरिका में वीजा नहीं मिलता है। तो 2002 से मोदी का एक जो विलेन चेहरा है दुनिया के सामने, वो लोग जो उनके खिलाफ लोग हैं वो पेश करते हैं। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात होता है, जो पहली बार वो इस समिट को करके और $19 मिलियन का वो मंगाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो प्रो मोदी हैं वो इसको इस बात के लिए सामने रखते हैं कि मोदी कैसे डेवलपमेंट का फेस है। तो पिछले 10 बरस में दोनों तरह के मोदी पूरी दुनिया के सामने रखे जाते रहे हैं हिंदुस्तान के हवाले से।
सोमवंशी साहब हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने पाकिस्तान से। प्रोफेसर हसन अस्करी साहब, ये फरमाइए कि जब भी हम गुफ्तगू कर रहे थे सोमवंशी साहब से, जॉन कैरी भारत के दौरे पर हैं और 26 जनवरी की मार्च के लिए ओबामा साहब भी जाएंगे, पाकिस्तान ने किस तरह से महसूस करता है इन दौरों को, और क्या वो खुद को इग्नोर्ड फील करता है इस सिलसिले में?
नहीं देखिए, इसमें इग्नोर फील करने वाली तो बात नहीं है, क्योंकि जॉन कैरी हिंदुस्तान से अब पाकिस्तान पहुंच रहे हैं
जी।
और यहाँ पे जो पाकिस्तान और यूएस का स्ट्रेटेजिक डायलॉग रिवाइव हुआ था 2013 में, उसका जो है एक सेशन होना है, एक सेशन 2014 वॉशिंगटन में हुआ था, अब उसमें होना है, जिसमें टेररिज्म, अफगानिस्तान की स्टेबलाइजेशन के लिए कोऑपरेशन, पाकिस्तान का जो ये है नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन वो होगा, इंडिया पाकिस्तान में जो इस वक्त टेंशन है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो ये वो इश्यूज है। उसके अलावा एनर्जी का इशू है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी से ताल्लुक रखता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये 3-4 इश्यूज हैं जो कि 2 दिन का जो स्टे है उनका पाकिस्तान में, उसमें ये डिस्कस होंगे फॉर्मल लेवल पे, क्योंकि ये डायलॉग का प्रोसेस स्ट्रेटेजिक डायलॉग है पाकिस्तान और यूएस का।
प्रोफेसर ये बताइए कि जो इस वक्त सूरत हाल है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मेरे ख्याल में इस वक्त एक शदीद तरीन जंग में मसरूफ है, और अफगानिस्तान से विड्रॉल हो चुका है अमेरिकन फोर्सेस का और इंटरनेशनल फोर्सेस का, तो क्या उसके बाद इस किस्म के दौरे जो है किसी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस के हामिल होते हैं?
सिग्निफिकेंस तो डेफिनेटली है, ہے وہ سگنیفیکنس یہ بنتی ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے ایک نان ڈسکریمنیٹری بیسس پہ نارتھ وزیرستان میں اس نے آپریشن کیا ہے, اور اس وقت جب سے افغانستان کی حکومت چینج ہوئی ہے جو اشرف غنی صاحب آئے ہیں اس سے جو ریلیشن شپ میں ٹینشن تھی حامد کرزائی کے زمانے میں وہ ٹینشن جو ہے اس وقت ختم ہوئی بھی ہے اور دونوں میں کوآپریشن ہے, اور دونوں میں میرا خیال ہے پاکستان میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے جو کہ چینج ہے اس کی پالیسی میں کہ افغانستان کے ساتھ کوآپریٹ کیے بغیر ٹیررزم کنٹرول نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستانی ملیٹنٹس بھی اب افغانستان میں بیٹھے ہیں جس طرح افغانستان کے ملیٹنٹ پاکستانی ٹرائبل ایریا میں موجود ہیں. تو یہ چیزیں آئیں گی, اور ضرب عرض پہ امریکہ نے ایک اپنی اسیسمنٹ کی ہے, یعنی جو ملٹری آپریشن انہوں نے کیا ہے اس کی امریکہ کی ایک اپنی اسیسمنٹ ہے, اور ادھر پاکستان ان کو بتائے گا کیا کر رہے ہیں اور آئندہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یو ایس سپورٹ کر رہا ہے اور کرے گا پاکستان کا جو نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہے, اور کوآپریشن افغانستان سے کس طرح بڑھائی جائے اس پہ میرا خیال ہے ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے.
اور جیسا کہ آپ نے خبروں میں دیکھا بھی ہوگا کہ کیری صاحب کے دورے سے پہلے آج جو آئی ایس آئی کی جو چیف ہیں وہ بھی کابل گئے ہیں.
جی وہ بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کوآپریشن اشرف غنی کی گورنمنٹ کی پاکستان میں بہت زیادہ بڑھی ہے, بلکہ ایک دن پہلے یہ جو ہم پشتون لیڈرشپ تھی جو نان آفیشیل ہے پشتون لیڈرشپ بھی ایک دورے پہ گئی تھی پاکستان کی, اور تین اہم لیڈر جو تھے دو کا تعلق خیبر پختونخوا سے ایک کا تعلق بلوچستان سے ہے وہ بھی اشرف غنی صاحب کو مل کے آئے ہیں اور ان کو ایشور کروا کے آئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا ان کی گورنمنٹ کے ساتھ اور ٹیررزم میں مل کے کام کرنے کی خواہش کا وہ بھی گئے ہیں, تو آئی ایس آئی والے بھی آج گئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہی چیزیں ہیں جو کل سے ڈسکشن میں آ جائیں گی جب جان کیری جو ہے اسلام آباد پہنچتے ہیں.
اچھا سو منشی صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دورے ہیں ان میں جو اس وقت ٹینشن ہے پاکستان کی باؤنڈری لائنز پر اور ہندوستان کی باؤنڈری لائنز پر وہ بھی کہیں کسی حوالے سے زیر بحث آئے گا؟
نہیں مجھے نہیں لگ رہا ہے. دیکھیے اگر آج کا پورا ہے تو انہوں نے ان جنرل تو پورا بولا ہے کہ ٹیررزم کیسے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہ انڈیا پاکستان کے ایشو کو لے کے ابھی یہ بولیں گے. ٹوٹل آج کا جو سارا یہ فوکس ہے, اوباما آتے ہیں ان کی وزٹ میں کیا بولا جاتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں طے ہوتی ہیں الگ, لیکن اگر ہم آج کے ذریعے بات کریں تو اس وائبرنٹ گزر یہ ایگزیکٹلی پوری سمٹ ہی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں جا کے تو مطلب اگر آپ آن لائن بھی چیک کریں تو آپ پائیں گے کہ ٹوٹل اسٹارٹ ہی بزنس کے لیے ہوئی تھی, اور یہ وہ سمٹ ہے جس میں ان کے پرائم منسٹر ہونے کے پہلے جو ہندوستان میں بڑا ڈسپیوٹڈ رہا تھا معاملہ کہ سارے اس دیش کے بڑے انڈسٹریلسٹ نے جا کے کہا تھا کہ نریندر مودی پردھان منتری پد کے لیے پرائم منسٹر ہونے کے لیے سب سے بہتر امیدوار ہیں, تو اس کو اس دیش میں بہت کریٹیسائز کیا گیا تھا جو دوسرے حلقے میں کہ یہ کیسے بلا کے باہر سے اور یہ سارے انڈسٹریلسٹ کو اور باہر کے لوگوں کو بلا کے اور اپنے لیے برانڈنگ کرائی گئی. تو یہ مودی کا برین چائلڈ تھا جس کو انہوں نے پہلی بار انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہندوستان کے لیے استعمال کیا ہے. اچھا. ابھی تک یہ اسٹیٹ کے لیے تھا.
بہت شکریہ پروفیسر حسن عسکری صاحب, جناب پرتاپ سومنشی صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہم گفتگو کریں گے کراچی کی سیاسی صورتحال کے بارے میں, جہاں پر ایم کیو ایم ماورائے عدالت تو ہلاکتوں کے سلسلے میں احتجاج کر رہی ہے, اور کراچی میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ٹریفک کا جس میں 60 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. کس کی غفلت تھی, حکومت کیا کر رہی ہے, اس بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ شہزاد حسین صاحب جو ہمارے نمائندے ہیں کراچی میں وہ موجود ہیں, لیکن پہلے ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیتے ہیں جس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی شہزاد صاحب, کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بہت اختصار کے ساتھ بتائیے احتجاج کیوں ہو رہا ہے اور اب کیا صورتحال ہے؟
جناب متحدہ قومی موومنٹ نے یہ کہا کہ ان کے کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے اور زیر حراست قتل کیا جا رہا ہے. تو ہفتے اور اتوار کی جو درمیانی شب تھی
جی.
تو کراچی میں چیف منسٹر ہاؤس کے باہر انہوں نے دھرنا دیا اور پھر کہا کہ 15 منٹ میں بھی سی ایم صاحب باہر آ کر لگائی تھی کہ اظہار ہمدردی کریں, جو کہ نہ ہوا. تو اس سے بھی کہا گیا تھا کہ اتوار کو تو یوم شور ہے ہی جو کہ آج رہا, اور معمولات زندگی جو ہے وہ معطل رہے. ویسے بھی کہا تھا تعلیمی ادارے بند تھے, دکانیں بند تھیں اور سڑک پہ ٹریفک غائب تھی. اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ پیر کو بھی یوم شوق ہوگا اور ہڑتال ہوگی کراچی اور سندھ میں, لیکن بعد میں جو متحدہ کے قائد ہیں الطاف حسین, انہوں نے اپنی پارٹی سے کہا اور پھر پارٹی نے اعلان کر دیا کہ کل یعنی پیر کو کراچی اور سندھ میں یوم شوق تو ہوگا لیکن ہڑتال نہیں,
ہڑتال نہیں ہوگی. اس وقت ٹینشن ہے شہر میں
جناب, ٹینشن اس طرح سے تو نہیں ہے
جی.
لیکن اتنا ضرور ہے کہ چونکہ شہر بند تھا
جی,
تو وہ شہر لگ نہیں رہا تھا جو عام طور پر کراچی ہوتا ہے.
اچھا.
لیکن ویسے ٹینشن نہیں, نارمل جو
ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر توصیف احمد صاحب ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں, رائٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے درمیان پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے یا واقعی اس میں کچھ حقائق بھی ہیں؟
دیکھیے یہ معاملہ صرف سندھ کی گورنمنٹ کا نہیں ہے بلکہ اس میں رینجرز بھی ہیں اور وہ ایجنسیاں بھی ہیں جو وفاق کے تحت کام کرتی ہیں. ان کا کراچی میں ایک آپریشن ہے اور اس آپریشن کے نتائج کچھ بھی ہو مگر ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے جس کا شکار ایم کیو ایم کے کارکن ہوتے ہیں, اور ہر 2-3 مہینے بعد یہ ایشو اٹھتا ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ بنیادی طور پہ یہ حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ جس شخص کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اس کے خلاف اس کے جرائم کیا ہیں اور آپ کیوں نہیں اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلا رہے. اس طرح لاشوں کا ملنا بس یا کارکنوں کا تھانوں میں قتل ہونا یہ صورتحال کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے, اور اس میں عام آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون مظلوم ہے اور کون مجرم ہے. تو یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, اس میں وفاق کا معاملہ بھی ہے, سندھ حکومت کا کردار بھی ہے جس سے کراچی کی صورتحال خراب رہتی ہے اور آج بھی خراب.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ ایک بات تو عام طور پر یہ کہی جاتی ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ شہر کے اوپر زیادہ سے زیادہ کنٹرول حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے مختلف گروپوں کی جانب سے جو شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ جب ایم کیو ایم ہڑتال کرائے گی اور ہڑتال کامیاب ہوگی تو اس کا کنٹرول ظاہر ہوگا, مگر اس کا ایک پہلو بھی یہ ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے اب وہ اس کو روکنے کا معاملہ ہے. اب پہلے جو ہڑتالیں ہوتی تھی وہ سیاسی ایشوز پہ ہوتی تھی, اب گزشتہ 10 سال سے کسی سیاسی مسئلے پہ مجھے یاد نہیں کہ کوئی ہڑتال ہوئی ہو, سوائے اس کے کہ ذوالفقار مرزا کے بیان کے خلاف ہڑتال ہوئی تھی, تو وہ تو ایک سیاسی ایشو تھا, اسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش تھی, مگر اب جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں یہ تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف ہے. تو اس کا تو تدارک ہونا ضروری ہے کہ جو بھی اگر حکام سمجھتے ہیں کہ کسی فرد نے یا تنظیم کے اراکین نے قانون توڑا ہے تو وہ لوگوں کو بتائیں. جب وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر کارکنوں کی لاشیں ملیں گی تو پھر تو احتجاج کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے. تو یہ ایک نئی قسم ہے جس سے کراچی کے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے.
اچھا ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک بات عام طور پہ یہ کہی جاتی ہے کہ اس وقت تو اتنے بڑے پیمانے پر آپریشن ہو رہا ہے, اس کے باوجود کراچی میں امن قائم نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی قوتیں اس بد نظمی کی پشت پر ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ سیاسی قوتیں جو ہیں اس بد نظمی کی پشت پہ ہیں, مگر ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہاں جو آپریشن ہے اس کی سمت کا پتہ نہیں چل رہا. کراچی کے اندر فرقہ وارانہ ٹارگیٹ کلنگ ہے, اور فرقہ وارانہ ٹارگیٹ کلنگ جو ہے یہ لنک ہو جاتی ہے طالبان اور انتہا پسند گروپوں کے, جن کی کمین گاہیں کراچی کے اطراف میں قائم ہیں, یا اسلحہ کی شہر میں فراوانی ہے, یا عدالتوں سے سزا نہیں ہو رہی. تو یہ تو اب کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو نیا ایکشن پلان بنایا اس کے تحت یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی, مگر پھر وہاں پہ بھی یہ سوال ہوگا کہ اگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اس وقت بھی ہوئی تو اس کے نتائج بہت منفی نکلیں گے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے, اور ملزمان کو عدالتوں سے سزا ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نہیں.
ڈاکٹر توصیف احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اب اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت احمد علی شاہ صاحب موجود ہیں جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں سندھ ٹرانسپورٹ کے, اور ہم بات کریں گے ان سے جو حادثہ ہوا ہے بس کا, شہزاد صاحب ہمارے سننے والوں کو بہت اختصار کے ساتھ آپ بتائیں گے یہ واقعہ کیا ہوا ہے اور کتنے لوگ مرے ہیں اس میں؟
جعفر صاحب یہ سلسلہ یہ کہ ہفتے کی رات کو یہ کراچی میں جو سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے اس کا جو لنک روڈ ہے وہاں پر ایک مسافر بس اور ایک آئل ٹینکر جو ہے اس میں تصادم ہوا. اس کی تفصیلات جو ہے وہ اتنی ہے, کہتے ہیں کہ رانگ وے سے آ رہی تھی, بس اوور لوڈیڈ تھی. بہرحال اس ٹکر کے نتیجے میں جو آئل ٹینکر تھا ظاہر ہے اس میں بھی ایندھن تھا اور شاید بس میں جو سی این جی سلنڈر تھا اس کا دھماکہ, آگ لگنا, فائر بریگیڈ کا دیر سے پہنچنا, تو 60 سے زیادہ افراد جو ہیں ان کی جل کر جو ہے وہ ہلاکت ہو گئی, کیونکہ 61 ڈیڈ باڈی ای ڈی نے پہنچائی ہیں اسپتال, یہ کنفرم ہے. اور اس میں بھی تحقیقات جو اس کا حکم دے دیا ہے جی سی ایم صاحب نے بھی, گورنر صاحب بھی. ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ
اس میں کس کی غفلت تھی اور اچھا احمد علی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, ابھی اس سے کچھ عرصے پہلے خیرپور کے قریب ایک ایسا ہی واقعہ ہو چکا ہے, تو کیا ہماری سڑکیں اس قدر غیر محفوظ ہیں کہ وہاں پر لوگ اپنی جان و مال کی سلامتی کے لیے پر یقین نہیں ہو سکتے؟
جناب جہاں تک سڑکوں کا تعلق ہے اس کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے, اس کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے.
جی تو یہ بتائیے کہ ٹرانسپورٹ کی تو غلطی ہے نا, یہ تو ٹرانسپورٹ
جی ٹرانسپورٹ کا میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ روٹ پرمٹ وغیرہ جو ہے وہ ایشو کرتا ہے, اور ہم یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہماری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹ میسر نہیں تھا بس میں مسافروں کے لیے.
اچھا
ہم یہ انشور کریں گے کل سے کہ ہم کوئی بھی روٹ نہ ایشو کریں جس میں ایمرجنسی ایگزٹ نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ جو بسیں اس وقت چل رہی ہیں ہم ان کو بھی باؤنڈ کریں گے کہ وہ ایمرجنسی ایگزٹ اس میں لگائیں, ورنہ ان کے روٹ پرمٹس ہم کینسل کر دیں گے.
مطلب یہ بتائیے احمد علی شاہ صاحب, آپ کے پاس کوئی ایسا فول پروف میکینزم نہیں ہے؟ بسیں اوور لوڈ ہوتی ہیں, یعنی عجیب و غریب المیہ ہے کہ جو لوگ بسوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ مر گئے, جو چھتوں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کود کے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے. بسیں اوور لوڈ ہوتی ہیں, لوگ چھتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایمرجنسی ڈورس نہیں ہوتے, اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟
جناب اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلے ہمارے سیکورٹی ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز ہوتے تھے, ان کے پاس جوڈیشل پاورز ہوتی تھی, ابھی ہمارے پاس جوڈیشل پاورز نہیں ہے. یہ سارا کام ٹریفک پولیس کا ہے کہ وہ اوور لوڈنگ نہ ہونے دے اور جو بھی خلاف ضابطہ بات ہو رہی ہے اس گاڑی کو چالان کرے. ہم اب صرف روٹ پرمٹ تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں.
جی
جی
بہت شکریہ آپ کا عابد علی شاہ صاحب. اور سامعین ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب شعیب صدیقی صاحب نے جو کمشنر ہے کراچی کے. السلام علیکم شعیب صاحب, بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا آپ کسی تقریب میں.
سامعین کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم سے بہت بہت سلام.
جی آپ وہاں موجود ہیں, مجھے یہ بتائیے, میں ابھی احمد علی شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا, ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ٹرانسپورٹ کے, کہ یہ ایک سیدھا سادھا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی ہے, اس لیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس راستے سے اس راؤٹ سے غیر قانونی طور پر تیل جاتا ہے, پیٹرول جاتا ہے, تو کیا کوئی ایسا میکینزم ہے آپ کے پاس کہ آپ ان چیزوں کو چیک کر سکیں, اور آئندہ کے لیے آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سلسلے میں؟
یہ جو بتا رہے ہیں
کہ وہاں سے یہ جو آئل ٹینکر سے یہ غیر قانونی طور پر تیل لے کر جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اس قسم کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پر کہ آئل جو ہے وہ غیر قانونی طور پر لے جا رہے ہوں اور اجلت میں ہوں اور ٹکرا گئے ہوں وہ, یا یہ کہ دوسری مجرمانہ سرگرمیاں بھی اس کا سبب ہو سکتی ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس قسم کے واقعات کو آئندہ ہونے سے روکنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟
اس کو روکنے کے لیے,
اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے,
جی حادثات کے لیے, بالکل حادثات کو روکنے کے لیے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہم ٹرانسپورٹرز کو ہمیشہ کہتے رہے کہ ان کو تعلیم دیں, ان کو گائیڈ کریں, ٹریننگ دیں, اور یہ ٹرانسپورٹرز کو ذمہ داری کا احساس بھی دلایا جائے گا. دوسرا ٹریفک پولیس اور روڈوے پولیس جو ہے اس کو چیکنگ بھی بڑھانے کی ضرورت ہے, وہ بھی سب بھی ہم کر رہے ہیں. تیسرا فٹنس کے مؤثر نظام ہونا بہت ضروری ہے, اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شہریوں کی طرف سے مناسب احتیاط لیے جو ضروری ہے. انکل کا جو حادثہ تھا وہ تو بڑا انفارچونیٹ تھا, غفلت اور نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہوا.
اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی آپ کا ایسا ارادہ ہے کہ آپ وہاں پر پولیس تعینات کریں گے جو آئندہ سے, اس لیے کہ وہ تو ایک عام راستہ ہے, مستقل لوگ آتے جاتے ہیں وہاں سے, اس کو روکنا بہت ضروری ہے, پہلے بھی حادثات ہوئے ہیں.
شام کو آپ کی آواز بڑی کلیئر آئے گی, اس وقت آپ کی آواز مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں.
آپ اپنے طور پر یہ بتائیے کہ آپ کیا اقدامات اور کرنے والے ہیں وہاں پر.
ہم سب یہ ہے کہ ایک کلیکٹو کے حساب سے کر رہے ہیں کہ پولیس اور ٹرانسپورٹرز اور سول سوسائٹی یہ سب مل کر ٹریفک ایکسیڈنٹس کو روکنے کی کوشش کریں ود ان دا سٹی اور آن.
جی میرے خیال میں شعیب صدیقی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, اور ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے جس کے بعد ہم پھر اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں گے جو پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
سامعین, آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ ایران کے صوبے سیستان بلوچستان کے گورنر آقائی علی اوسط ہاشمی نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے, اور وہاں پر انہوں نے بلوچستان کے وزیر اعلی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے ملاقات کی, اور دونوں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں بھی کی ہے جس میں انہوں نے تجارتی روابط کو بڑھانے پر بات چیت کی ہے, اور فریقین نے مثبت پیش رفت کی رپورٹ کی ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب منان کاکڑ صاحب ہیں جو کہ بلوچستان یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیہ سے وابستہ ہیں. کاکڑ صاحب, یہ بتائیے کہ جو اس وقت تو ایک ٹینشن پایا جاتا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان, اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟
میں اگر آپ ہسٹوریکل یا تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو پاکستان اور ایران کے درمیان کبھی ٹینشن تو نہیں ہے, بہرحال ایسی جو اس میں ایک گرم جوشی والے تعلقات ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. یہ جیسے پاکستان بنا ہے یا اس کی ہسٹری ہے وہ اس طرح ہے
جی.
اب کبھی کبھار جو ہے وہ یہاں ایران کے بازے سے منسلک جو ہمارے علاقے ہیں بلوچستان کے, اس میں کبھی کبھار نیشنلسٹ لوگوں کی طرف سے جو مومنٹ چلتی ہے, غالباً یہ ایوب خان کے دور سے, یعنی 1958 میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ 1971 میں, اور اس کے بعد حال ہی میں پرویز مشرف کے دور میں کچھ مومنٹ چلے ہیں نیشنلسٹوں کی جانب سے. تو ایران کے لیے شکایت رہتی ہے یہاں کے.
منان صاحب, آپ کی لائن بہت خراب ہے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں, آپ بند کر دیجئے, ہم دوبارہ ڈائل کر رہے ہیں آپ کو. سمعین, جیسا کہ آپ گفتگو سن رہے تھے, منان کاکڑ صاحب ہم کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو کبھی کوئی ٹینشن, کوئی کشیدگی, کوئی بدمزگی نہیں رہی, اور عام طور پر مجموعی طور پر, عمومی طور پر ان دونوں ملکوں کے تعلقات تو بہت مثبت رہے ہیں, اور ہمیشہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے بعض جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیوں کی وجہ سے ایسی صورتحال بعض وقت پیدا ہو جاتی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے, یا ایک دوسرے کے بارے میں کچھ سخت باتیں کہی جاتی ہیں. جی منان کاکڑ صاحب, آپ کی لائن خراب تھی, فرمائیے. جی بولیے جناب منان کاکڑ صاحب.
جی سر.
جی آپ کچھ بول رہے تھے؟
اب آواز کلیئر ہوگی؟
ہاں آپ کلیئر ہے آواز، جی فرمائیے.
اچھا تو
جی
کوشچن ریپیٹ کریں گے یا وہی کوشچن؟
نہیں آپ بولیے، آپ بول رہے تھے.
تو پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شروع سے کوئی زیادہ گرم جوشی اس میں نہیں پائی جاتی، وہ غالباً مذہبی جو تفرقہ ہے اس کی وجہ سے، چونکہ ایران جو ہے وہ شیعزم کو زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان اتنا زیادہ اس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ تعلقات تو شروع سے ہی مطلب یہ کہ ٹھنڈے ہیں. اب کبھی کبھار جو ہے وہ آئیو خان کے دور میں تنظیم بنی تھی آر سی ڈی کے نام سے، جس میں پاکستان، ترکی اور ایران شامل تھے، تو وہ ریجنل کوآپریشن کے لیے آپس میں انہوں نے تعلقات رکھے تھے. بہرحال ایران چونکہ پاکستان کا ایک ہمسایہ ملک ہے اور دونوں اسلامی ملک ہے، تو اس طرح کے تلخ تعلقات بھی نہیں رہی ہے، گرنجوشی بھی نہیں رہا ہے اور تلخ تعلقات بھی نہیں رہے ہیں. اب موجودہ حوالے سے چونکہ ایران بلوچستان کے حوالے سے نزدیک ترین ملک ہے اور وہ بلوچستان کو کافی فوائد پہنچا سکتا ہے، تو اس نقطۂ نظر سے جو سیستان کا گورنر ہے وہ یہاں تشریف لائے اور یہاں انہوں نے یہاں کے وزیر اعلیٰ جناب ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے یہاں صوبہ بلوچستان اور صوبہ سیستان چونکہ ہم منسلک ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہاں انہوں نے ان چیزوں پہ جو تعلقات ہیں ان چیزوں پہ غور کیا ہے کہ آپس میں جو ریجنل کوآپریشن ہے وہ ہم کریں، چونکہ یہاں ہمارے یہاں اس وقت چونکہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں ٹوریزم کے حوالے سے، اور یہاں چونکہ بلوچستان میں جو ہمارے یہاں کے جو نیشنلسٹ لوگ ہیں وہ بھی ایرانی بارڈر کے ساتھ زیادہ پائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو چھوٹے بہت مسائل ہیں، چھوٹے بڑے مسائل ہیں، اس پہ ان کے درمیان یہ بات چیت چل رہی ہے اور آپس میں جو تعاون ہے، جو ہماری ضروریات ہے یا ہماری مجبوریاں ہیں صوبہ بلوچستان کی، اور جو ایران کے بارڈرس پہ اگر تھوڑا بہت وہاں پہ وہ جو کچھ تنظیمیں ہیں جو یہاں سے کراس کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں آتے ہیں، ابھی تو ایران نے وہاں پہ اعتبار لگا لی ہے، مگر یہ جو ہم تعاون کر سکتے ہیں اقتصادی طور پر بجلی کے حوالے سے یا جو دیگر چھوٹے موٹے مسئلے ہیں اس پہ بات چیت جو ہے وہ.
اچھا منان صاحب، یعنی آپ نے یہ کہا ہے کہ گرم جوشی ان کے تعلقات میں کبھی بھی نہیں رہی، خاص طور پہ مذہبی بنیادوں کے سبب، لیکن تعلقات میں تلخی یا بدمزگی بھی نہیں رہی. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت بلوچستان میں ایک نیشنلسٹ انسرجنس ہے، اس کے پیش نظر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات میں توسیع کر سکتی ہے، ان کو بڑھا سکتی ہے، اور اس پر نیشنلسٹوں کا کیا رد عمل ہوگا؟
دیکھیں جناب، یہاں نیشنلسٹوں کا جو شروع سے ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایران میں بھی جو بلوچستان کا جو صوبہ ہے، وہاں پہ بلوچی پائی جاتی ہے اور آپس میں منسلک ہے، ایک زمانے میں نیشنلسٹوں کا یہ ایک نظریہ تھا کہ یہاں جو ایران کے اندر بلوچ بستے ہیں ان کو بھی حقوق نہیں مل رہے، وہ زیادہ تر سنی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو بھی ایران جو ہے وہ اس کو مذہبی طور پر اس کو معروف رکھ رہا ہے، اس کو حقوق نہیں مل رہے، وقتاً فوقتاً اس پہ سختیاں کی جاتی ہے، تو یہاں نیشنلسٹ کا یہ تصور ہے. اور نیشنلسٹ کا یہ بھی گلہ ہے بلوچستان کے نیشنلسٹوں کا کہ جو ہمارا ایران کا جو تیل ہے، آئل ریزرو ہے، یہ سارے بلوچستان، وہ اس طرح واقع ہے کہ سارے بلوچستان کا جو منسلک علاقہ ہے ایران کے ساتھ، یہ سارے تیل یہاں سے کے جاتا ہے، جو کہ ایوب خان نے اس وقت اپنے دور میں ایران کو یہ اجازت دی تھی، ایک کنواں بھی کھودا تھا انہوں نے آئل کے، کچھ وہاں تجربہ بھی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے تیل جو ہے وہ ایران کے اندر جا رہا ہے اور ایران اسے اچھی فائدہ لے رہا ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں، تو اس چیز کی وجہ سے تھوڑا ہمارا جو منسلک علاقہ ہے جہاں نکل، اور ایک وقت یہ سبھی تھا کہ جب بلوچستان میں انسرجنسی ہو رہی تھی تو شہنشاہ ایران جو ہے بھٹو کے زمانے میں، ایران نے جن کو جو ہے اس آپریشن کو جاری کیا اور اس کو کچلنے کی کوشش کی، تو اس وقت بھی نیشنلسٹ کا جو رویہ ہے وہ ایران کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ
اثر. اچھا اب کاکر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ تو ظاہر ہے کہ ہی ایران کے ساتھ تو بہت سارے اس کے معاہدے بھی ہیں، دورے بھی ہوتے ہیں ہائی پروفائل، اور پاکستان کی بھی یہ کوشش ہے اور ایران کی گورنمنٹ کی بھی یہ کوشش ہے کہ تعلقات تو نارمل رہیں بلکہ بہتر ہوں زیادہ سے زیادہ، تو کیا ان کوششوں کو قصدن دوسری قوتیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں؟
اب ظاہر ہے نا کہ یہ جو ہمارے بلوچستان میں جو ان کا ایک اثر ہے خصوصاً کوئٹہ میں, اب ایران کی جو گورنمنٹ ہے مذہبی بنیادوں پہ وہ شیعہ پیکٹس والوں کو وہ زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں, مالی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی, اور کہیں بھی آپ سے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ یہاں رہے, اور یہ بھی ایک جو ہمارا تعلقات ہے اس وجہ سے بھی تھوڑا بہت تکلیف ہو پائی جاتی ہے. اب مستقبل میں ایران کو یہ بھی شکایت ہے کہ جو یہ زائرین جاتے ہیں یہاں سے, ایران سے, ایران کے راستے تپتان سے جاتے ہیں زائرین, تو ان پہ حملے ہوتے ہیں اکثر بیشتر, ان کو جو ہے وہ سیکورٹی نہیں ملتی. اب یہ بھی ایک بیسک ایشو ہے ہمارے جو تعلقات جو کبھی کبھار تلخ ہو جاتے ہیں, اٹینس ہو جاتے ہیں, تو پاکستان اس کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کرتا, یا وہ زائرین جو ہے وہ راستے میں بسوں کے حملے ہوتے ہیں, اس کا قتل ہوتے ہیں, اور وہ یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ پاکستان چونکہ اپنی تنظیموں کو زیادہ سپورٹ نہیں کر رہا یا سیکورٹی نہیں دے رہا, ان ایشوز پہ بھی بات ہوگی جو بارڈر کے جو سوشل یہ جو سوشل سیکورٹی کے مسائل ہیں.
پروفیسر منان کاکڑ صاحب, بے انتہا شکریہ آپ کا, یہ ایک انتہائی اہم موضوع تھا جس پر آپ نے خیالات کا اظہار کیا, اور جیسا کہ اس دورے کی خبروں سے ظاہر ہوتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ تعلقات کے حجم میں اضافہ ہوگا اور تعلقات میں مزید بہتری آئے گی, اور ظاہر ہے کہ دونوں ہی ملکوں کے لیے ان کے حق میں یہ بہتر ہے. اور سامعین, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے اور آخری موضوع کی جانب آج کے پروگرام کے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہے, پہلے ہی کے تقریباً ایک ماہ کے بعد یعنی پشاور میں اسکول پر ہونے والے دہشت گردی کے حملے کے بعد, جس میں تقریباً 130 بچے, اسکول کے بچے ہلاک ہو گئے تھے, اسکولوں کو ایک ہفتے پہلے ہی سرمائی چھٹیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا, اور بعد میں بھی اسکول بند رہے, اور یہ کہا گیا کہ جب تک سیکیورٹی فول پروف نہیں ہو جائے گی, مکمل نہیں ہو جائے گی, اسکول نہیں کھولے جائیں گے. اب حکومت کے بقول اسکولوں کے لیے سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کر لیے گئے ہیں, اور کل پیر 12 جنوری سے اسکول کھول دیے جائیں گے. یہ اتنا بڑا حملہ تھا بچوں کے اوپر, اس کے علاوہ بھی جو دہشت گرد حملے ہوتے ہیں ان سے بچوں کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے, اور کیا وہ بڑے ہو کر یہ جو اسکارس ان کے ذہنوں پر پڑے ہوں گے, ان کی سوچ پر, ان کی فکر پر, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر حارث برکی ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز ماہر نفسیات ہیں. جی ڈاکٹر صاحب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی جناب
فرمائیے, بچوں کی جو نفسیات ہے وہ کیسے متاثر ہو رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, دہشت گردی صرف ایک فیکٹر آپ کے سامنے ہے, اور یہ بہت زیادہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہوا جب پشاور کا حملہ ہوا, ورنہ ہم لوگ تو دہشت گردی کا شکار پچھلے 15 سال سے ہیں, میں شدید قسم کی. تو یہ تو پاکستان کی جو سائیکی ہے, یعنی کہ جو بچے بڑے بھی ہو چکے ہیں, دھماکے ہوتے رہتے ہیں, امین قصہ خانی بازار میں ہو گیا, کبھی مون بازار مون مارکیٹ میں ہو گیا, کبھی مینا بازار میں ہو گیا, ان میں بھی تو اس طرح لوگوں کی کیجوئلٹیز اور ڈیتھ ہوتی رہی. اور پہلے پاکستانی میڈیا بہت ہی ایررسپونسبل اس کی رپورٹنگ کرتا تھا, اور ڈیتھ اور زخمی اس طرح لائیو چلاتے تھے. تو اسکارس کی جہاں تک وہ بات ہے, یہ تو بہت پہلے سے ہمارے لگ چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ پشاور کا انسیڈنٹ جو ہے نا, یہ تو ایک چھوٹی سی کڑی ہے جس ہم سلسلے میں سے گزر رہے ہیں. ویسے لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ چونکہ پاکستانی جو طبقہ ہے, قوم ہے, اس میں وائلنس جو ہے یہ پہلے بھی, جیسے باپ ہیں بچوں کو مار رہے ہیں, اور لوگوں میں فزیکل پنشمنٹس کا بھی خاصا رواج تھا. تو ہم لوگ انگریزوں کی طرح نہیں, اتنے سینسٹیو نہیں ہیں ٹو بی آنےسٹ. یعنی کہ میں نے مظفر آباد کا جو تھا, جس میں زلزلہ آیا تھا, بہت لوگوں کی ڈیتھس ہوئی تھیں, وہاں کے لوگوں کی سائیکی پہ بھی اس وقت کام کیا تھا. تو جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ لوگوں میں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈسارڈر آئے گا, تو میں نے دیکھا کہ پاکستانی قوم باقی اقوام سے بہت زیادہ ریزسٹنٹ ہے. اب یہ نہیں میں کہتا کہ یہ بالکل ہی ربڑ کے بنے ہوئے ہیں کہ فوراً یہ سیدھے ہو جاتے ہیں, فرق تو ان پہ پڑتا ہے. اگر ہم تھریٹیکلی جائیں گے تو پتا چلے گا کہ لوگوں میں خوف ہمیشہ بیٹھا رہے گا, کوئی بھی اور چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوگا لوگ اسی انسیڈنٹ پہ واپس چلے جائیں گے, ڈپریشن کا کیس بڑھ جائے گا, انزائٹی کے کیسز بڑھ جائیں گے.
اچھا ڈاکٹر برکی، اصل میں ہم پرٹیکولرلی بات کریں گے سر بچوں کے بارے میں، اس لیے کہ بچوں کو ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر پہ آتے ہیں تو محفوظ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے سائے میں، جب وہ اسکول جاتے ہیں تو یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ اسکول میں ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا، ہم وہاں پر اساتذہ کے سائے میں محفوظ ہوں گے، لیکن جب اسکولوں پر حملے ہونے لگتے ہیں، بچوں کو سلاٹر کیا جانے لگتا ہے، تو کیا ان کی نفسیات، ان کی تعلیم کی راہ میں، ان کے ایک اچھا انسان بننے کی راہ میں حائل ہوتی ہے؟
جی 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 بالکل، اس میں دیکھنا اس میں ماں باپ کا بھی رول ہے کہ ماں باپ اس انسیڈنٹ سے، کیونکہ بچہ تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، بچے سب سے زیادہ جو عزیز ہوتا ہے وہ تو ماں باپ کو ہوتا ہے، اگر ایک مدر جو ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے ایک انسیڈنٹ سے، تو وہ جو اپنا خوف ہے وہ بچے کے اندر ٹرانسفر کر دیتی ہے، اسی طرح ہی بچہ اگر ڈائریکٹلی بھی ایکسپوز ہوتا ہے اس چیز سے، یا اس کو دیکھتا ہے ٹیلی ویژن سے، دوسرے سے بھی، اسے بھی اسے، اب یہ ماں باپ کا ایٹیچیوڈ ہے کہ اگر وہ دلیر ہیں، وہ کہتے ہیں چلو جی ونس اباؤٹ ہو گیا ہے یا ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ایک ریزولو رکھتے ہیں اگینسٹ دا ٹیررزم یا کچھ چیز، تو بچوں میں وہ چیز بہادری آ جاتی ہے، لیکن اگر ماں باپ جو ہیں وہ ویک ہوں اور وہ بھی ڈرے ہوئے ہوں، انسیکیور ہوں، تو ان پہ اور زیادہ افیکٹ آئے گا ڈیفینیٹلی۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ ماں باپ، میری اپنی جو سوچ ہے، وہ بچوں کو اسکول جانے سے منع کریں گے، اور یقینی طور پہ بچے جو ہیں وہ ان سے 10 گنا زیادہ آگے جائیں گے۔
تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ماں باپ کو کہ وہ بچوں کو بھیجیں اسکول ہر صورت سے، اور ان کو یہ بتائیں کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے؟
دیکھیں اس میں ماں باپ کا، ابھی میں دیکھ رہا تھا مختلف چینلز وغیرہ، تو اب جو چینلز تو یہ کہتے ہیں کہ تیاری جو فول پروف والی بات ہے وہ تو ہے کوئی نہیں، اور دنیا یہ کہتی ہے کہ ہاں جی یہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہے اس کے اگینسٹ ڈیفینس جو ہے وہ، اب کہیں بھی ہو ایک بندہ جس نے آپ کو پھاڑ دینا ہے تو وہ 10-20 لے کے مر جائے گا، یعنی کہ اس کا کنٹرول بھی بہت مشکل ہے، اس کے لیے کوشش بھی بہت ساری ہو رہی ہے۔ تو اور کئی ایسے اسکول ہیں جہاں پر 4 دیواری بھی نہیں ہے، وہاں پہ تو آپ کنٹرول کا کوئی سوچ بھی نہیں رکھ سکتے، تو میرے حساب سے اگر ہم خالی سیکورٹی پہ جائیں تو شاید وہ، پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہر انتظام جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کے اوپر زیادہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، خود ٹائم کو اپنی کم کرتے ہیں، ہماری پرانی عادت ہے یہ، تو اس لحاظ سے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر ابھی ٹوٹل ہم سیکورٹی والی سسٹم ہم نے اچیو کر لیا ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر حارث برکی، اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں ساجیہ سعد، اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ Thank you.